قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
ترین کے ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلا سورہ سورہ فاتحہ، فضیلت کے لحاظ سے بھی سب سے عظیم سورہ فاتحہ۔ بہت سارے نام ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے چند صفات ذکر ہوئی، ان کا تذکرہ آیا ہے، وہ اللہ ہے، عالمین کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ چونکہ وہ رب بھی ہے، رحمان بھی ہے، مالک یوم الدین ہے، اس لیے عبادت فقط خدا کی ہے اور مدد بھی فقط اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور اس کے بعد اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار صراط مستقیم کے اوپر مجھے ثابت قدم رکھے، اور ان میں سے کچھ افراد کا ذکر ہے کہ ان کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام ہے، اور ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہے، کہا گیا ہے کہ یہود ہے، اور ان کے راستے پر بھی نہیں جو گمراہ ہے، جو عیسائی ہے، جو کہا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ حمد کا خلاصہ۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ بقرہ ہے، ترتیب کے لحاظ سے دوسرا سورہ ہے، یہ مدنی ہے۔ آپ اس کا ترجمہ ذہن میں رکھنے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا ہوگا کہ یہ سورہ مبارکہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے، الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ اہل تقویٰ کے لیے ہدایت ہے۔ سب سے پہلا گروہ جو اہل تقویٰ ہے، ان کا ذکر ہوا ہے کہ متقی کی پہلی علامت یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے، چاہے مال ہو، چاہے عقل ہو، چاہے کثرت مال ہو، چاہے جو بھی ہو، اللہ نے جو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہے، اور جو چیز اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے اور اس سے پہلے جو نازل ہوا ہے ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اہل تقویٰ کی علامت ہے، یہ پہلا گروہ ہے اور سب سے فضیلت والا گروہ ہے، جو 100% اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں خدا نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، اور یہی لوگ کامیابی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا گروہ کا ذکر ہے جس کا نام کفار ہے، اہل ایمان کے بالکل مد مقابل میں کفار ہے، جو 100% انکار کرنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں فقط دو آیات ہیں۔ وہ لوگ جو کفار ہیں، ان کو چاہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کے قلوب کے اوپر اور ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے، اور ان کے آنکھوں کے اوپر جو ہے پردہ ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا گروہ جو منافقین کا گروہ ہے، اس کے بارے میں بہت ساری آیتیں آئی ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظاہر طور پر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اندر سے وہ ایمان نہیں ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن خدا فرماتا ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفاق کو مرض کے طور پر، یہ بیماری ہے کہ نفاق ایک قسم کی بیماری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مرض میں اضافہ فرمایا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس عمل کی وجہ سے جو انہوں نے جھٹلایا ہے۔ منافقین کی پہچان بتائی گئی ہے۔ منافقین صرف اس زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں ہوتا ہے، ہر صنف کے اندر ہوتا ہے، لہٰذا ان کی صفات کی طرف تھوڑی توجہ دیجیے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی اہل نفاق کی علامت یہ ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے اوپر فساد پیدا نہ کرو، تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ پہلی علامت ہے، قرآن کہتا ہے لیکن یہ فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے لوگوں نے ایمان لے آئے ہیں، تم بھی ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کم عقل والوں نے ایمان لے آئے، اس طرح ایمان لے، یعنی اپنے آپ کو عاقل سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے بیوقوف تو یہ لوگ خود ہی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ یعنی یہ منافقین کی دوسری علامت ہے کہ خود کو سب سے بڑا عاقل سمجھنا، دوسرے کو بیوقوف سمجھنا۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ جب اہل ایمان کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب وہ اپنے دوستوں اور شیاطین کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان کی طرح ہے، اور ہم تو ان لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ منافقین کی اور ایک علامت ہے کہ وہ ان کا چہرے دو ہوتے ہیں، ایک اہل ایمان کے پاس پہنچے تو اور چہرہ ہے، اور اپنے دوستوں کے پاس پہنچے شیاطین کے پہنچ تو دوسرا چہرہ۔ یہی مریض ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کو اسی طغیان کے اندر رکھیں گے۔ یہ لوگ وہ ہے جو ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو خرید چکا ہے، اور ان کی تجارت کو فائدہ دینے والا ہے۔ اور اس کے اندر دو مثالیں بہت اہم دی ہے، منافقین کی مثال دی ہے۔ منافقین کی مثال یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی آگ روشن کیا جائے، نور کے بجائے نار کہا گیا ہے، کہ اہل ایمان کے لیے نور ہے، اور منافقین کے سامنے مثال دی گئی ہے وہ ہے کہ نار، ان کے سامنے کوئی آگ جلا دی گئی ہو، اور جیسے ہی آپس اطراف کے اندر روشنی پھیلتے ہی روشنی کو بند کر دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے ظلمات اور تاریکی کے اندر ان کو چھپا دیا جائے. یہ نہ سننے کے قابل ہے, نہ دیکھنے کے قابل ہے, نہ یہ سمجھنے کے قابل ہے. اسی طریقے سے دوسری مثال منافقین یہ دی گئی ہے کہ آسمان سے جو ہے کوئی برق ہو, ظلمات کے اندر جو ہے برق ہو کے ذریعے سے کوئی روشنی پھیل جائے, اور اس کے بعد پھر وہ برق کی آوازیں جب سنیں تو اپنے کانوں کے اندر وہ انگلیاں ڈالے تاکہ وہ موت سے ڈرے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھوڑنے والا نہیں ہے, اللہ ان پر احاطہ رکھتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پہ منافقین کے 7-8 صفات, تقریباً 9 صفات جو ہے بیان ہوئی ہے, اور یہ صفات جو ہے ہر زبان کے اندر یہ منافقین کی پہچان ہے. اس کے بعد آیت نمبر 20 سے آگے عمومی حکم ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں, اس رب کے اوپر اس کی پرستش اور عبادت کرو جس نے تمہیں بھی بنایا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی بنایا ہے تاکہ تم متقین بنو. اس کے بعد اللہ نے اپنی صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے, آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے, اور آسمان بلندی سے تمہارے لیے پانی نازل کیا ہے جس کی وجہ سے مختلف پھل تمہارے لیے ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا دو, اور تم کو پتا بھی ہے. اور اگر جو ہم نے اپنے رسول کے اوپر نازل کیا ہے, ہمارے بندے پر جو کوئی نازل کیا ہے جو قرآن, اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو اس جیسا کوئی سورہ لے کے آؤ اور اپنے علاوہ دوسروں کو بھی بلا لو اگر تم دعوی بھی سچے ہو. اور خدا فرماتا ہے یہ کام انجام نہیں دے سکتا ہے, تو اس صورت میں تم اس آگ سے اپنے آپ کو ڈرنا چاہیے کہ جس آگ کے اندر جو ہے جو ایندھن ہے وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے جو کافرین کے لیے مہیا کی گئی ہے. اس کے بعد اہل ایمان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں, عمل صالح کرنے والے ہیں, ان کے لیے باغات ہے جس کے نیچے نہریں ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کا پھل وہاں پہ رکھ دیا ہے. اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی ہے, یہ لوگ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا ہے, اور شکل صورت کے لحاظ سے جو دنیا کی نعمتوں کے ساتھ متشابہ ہے, اور اس کے اندر انہوں نے پاک و پاکیزہ ازواج مطہرہ بھی ہے, اور یہ لوگ ہمیشہ جنت کے اندر رہنے والے بھی ہیں. خلاصہ یہ اہل ایمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے مقابلے کے اندر ذکر کیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کی مثالیں دینا اللہ تبارک و تعالیٰ حیا نہیں کرتا ہے, اس لیے کہ جو لوگ اہل ایمان ان کو پتا ہے کہ اللہ اس مثال دینے کا کیا مقصد ہے, جو کافر ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. خلاصہ بیان کر وما یضل به الا الفاسقین, اور ان مثالوں کے ذریعے فاسق گمراہ ہوتے ہیں, اور فاسق کون ہے؟ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد, اور اللہ نے جن سے مل کے رہنے کا حکم دیا ہے, صلہ رحمی کا حکم دیا ہے, وہ اس کو قطع کرتے ہیں, وہ زمین کے اوپر فساد کرتے ہیں, یہی لوگ خسارے اٹھانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ تم مردہ تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا, اور اس کے بعد دوبارہ تمہیں موت دے گا, دوبارہ زندگی عطا کرے گا, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم سب کو محشور ہونا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جو کچھ زمین و آسمان میں, جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اور زمین کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے آسمان کو بھی, 7 آسمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر علم رکھنے والا ہے. تو یہ ایک موضوع ہے جو یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب دوسرا موضوع تخلیق آدم کے حوالے سے ہے. ارشاد فرماتا ہے کہ اس زمانے کو یاد کرو جب خدا تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین کے اوپر خلیفہ بنا رہا ہوں. اس وقت ملائکہ نے اعتراض تو نہیں کیا, لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ پروردگار, کیا اس کو زمین پر اب خلیفہ بناؤ گے جو زمین کے اوپر فساد کرنے والے, خون بہانے والے ہیں, ہم تیری تسبیح کرنے والے, ہم تیری تقدیس کرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے میں وہ جانتا ہوں جو تم کچھ نہیں جانتے. خلاصہ آپ کے ساتھ بیان کروں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ اسماء کا علم عطا فرمایا, اس کے بعد ملائکہ کے سامنے پیش کر دیا, اور اس کے بعد ملائکہ سے کہا کہ تم ان کا نام بتاؤ, لیکن ملائکہ نہ ہی بتا سکے. انہوں نے کہہ دیا کہ جو جتنا تو نے سکھایا ہم اتنا ہی جانتے ہیں. جب آدم سے کہا کہ تم ان کو بتاؤ اس کا نام کیا ہے, تو حضرت آدم نے ان سب کا نام بتا دیا, اور اللہ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تو نہیں جانتا ہے, میں آسمان و زمین کے تمام غیب کو جانتا ہوں, اور جو تم کو چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو سب کچھ میں جانتا ہوں. اس کے بعد حضرت آدم کی عظمت کے بارے میں ہے, اس زمانے کو یاد کرو جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو, لیکن سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, اس نے انکار کیا, اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور کافرین میں سے تھا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور اس کی زوجہ کو ایک باغ کے اندر بٹھا دیا اور کہا جہاں جانا چاہے کھا سکتے ہو رہ سکتے ہو, لیکن ایک درخت کے بارے میں کہا کہ یہاں نزدیک نہیں جانا, اور اگر اس درخت کے نزدیک جاؤ گے تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے شمار ہوگا. اس کے بعد شیطان نے ان کو پھسلا دیا, اور اس کی وجہ سے وہ دونوں درخت کے نزدیک گئے اور اس کے بعد یہ سب کے سب یعنی آدم و حوا اور شیطان تینوں کو حکم دیا کہ یہاں سے اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور تمہیں زمین کے اوپر ایک مخصوص ایام تک رہنا پڑے گا اور مخصوص ایام تک یہاں زندگی گزارنا پڑے گا۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، حضرت آدم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے کچھ کلمات سیکھے، اس سے توبہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول فرمایا، اور اللہ تبارک توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، اور اگر کوئی ہدایت کے ساتھ میرے پاس آئیں گے تو اس کے لیے نہ خوف ہے نہ کوئی حزن ہوگا، لیکن اگر کوئی کفر اختیار کرے اور ہمارے آیت کو جھٹلا دے تو وہ اصحاب النار میں سے ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہوگا۔ یہ حضرت آدم کا ذکر ہے۔ پھر حضرت آدم کے ذکر سے بالکل مشابہ رہنے والا حضرت یعقوب کی اولاد، اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے، ان کی اولاد کا ذکر بھی بالکل حضرت آدم جیسے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے بہت تفصیل کے ساتھ، اور حکم کیا اللہ نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل اللہ میری ان نعمتوں کو جو تمہیں دیا ہے ان کو یاد کرو، اور میں نے جو وعدہ کیا ہے میں تمہارے وہاں اب تم سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں گا، تم بھی وہ وعدہ کرو وہ پورا کرو جو تم نے کیا ہے، اور فقط مجھ سے ڈرو، اور جو کچھ ہم نے تمہیں حکم دیا ایمان لانے کا اس پر ایمان لے آؤ، اور ہم آیات میری آیات کو ایک معمولی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور مجھ سے ڈرو، اور حق اور باطل کو ایک دوسرے سے مکس نہ کرو، اور تمہیں حق پتہ ہے۔ اور پھر بھی یہ بھی بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دے دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمایا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو فراموش کرتے ہو، اور تم لوگ آیات الہی کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بہت ہی مشکل کام ہے مگر خاشعین کے لیے۔ پھر دوبارہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو ذکر کر یاد کرو کہ ہم نے تمہیں عالمین کو اپنے زمانے کے تمام عالمین کے اوپر تمہیں فضیلت دی ہے، اور اس دن سے اپنے آپ کو ڈرنا چاہیے کہ جس دن کوئی نفس دوسرے نفس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے، کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کا کوئی بدلہ بھی نہیں ہوگا، اور اس دن کوئی نصرت بھی نہیں کی جائے گی۔ یہاں تک بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور اسی کے آگے جو ہے آل فرعون کا ذکر ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ، بنی اسرائیل سے اللہ فرشا فرماتا ہے کہ اس زمانے کو یاد کرو کہ ہم نے فرعون سے تمہیں نجات دی ہے، کہ تمہیں ہر قسم کا عذاب دیتا تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری خواتین کو صرف زندہ چھوڑتا تھا، اور اس کے اندر رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ اور اس کے بعد اللہ ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل اس زمانے کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے دریا کو شک کر کے تمہیں نجات دی تھی، اور فرعون کو اور آل فرعون کو تمہارے سامنے غرق کر دیا تھا۔ پھر تکرار کرتا ہوں، میں نے شروع میں عرض کیا تھا یہ سورہ مدنی سورہ ہے، مدینہ کے اندر یہودی بہت بنی اسرائیل کے لوگ وہاں زیادہ رہا کرتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس زمانے کو بھی یاد کرو کہ جب 40 راتوں کی حضرت موسیٰ وہاں سے گئے تھے، تو خدا وند تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر گوسلہ اور ایک جانور کو انہوں نے اس کے شبیہ کو انہوں نے خدا بنا دیا تھا، اس کے بعد ہم نے اسے معاف کر دیا اور تاکہ تم شکر گزار بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دے دیا تاکہ تم لوگ ہدایت پا سکیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم تم نے خدا کے مقابلے میں بت پرستی کر کے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور توبہ یہ ہے کہ فاقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، انہ هو التواب الرحیم۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے اس زمانے کو بھی یاد کرو کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک خدا کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہ کہا تھا، اس کے بعد اچانک بجلی چمکی اور یہ لوگ سب کے سب مر گئے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، مرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ حیات عطا کی تھی تاکہ تم شکر گزار بن سکیں۔ یہ سب کے سب بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، پھر ماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سر کے اوپر بادل سایہ کے لیے بھیجا تھا، اور من و سلوا آسمان سے کھانا بھیجا تھا، اور اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ کھاؤ لیکن اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس زمانے کو یاد کرو کہ اس شہر کے اندر اس قریے کے اندر داخل ہو جاؤ اور جو چاہے وہاں سے کھا سکتے ہو، اور دروازے سے داخل ہوتے وقت سجدہ کرو اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل کرے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن اے بنی اسرائیل تمہیں یاد ہونا چاہیے اس زمانے کے اندر جو تمہیں سکھایا گیا تھا اسے چھوڑ کر دوسرا لفظ تم نے زبان پر ادا کر دیا تھا۔ اور پھر اور ایک جو نعمت اللہ ذکر فرماتے ہیں بنی اسرائیل اس زمانے کو بھی یاد کرو کہ جب تمہارے پاس پانی نہیں تھا تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ عصا مارو اور عصا کے ذریعے وہاں سے 12 چشمے جو ہے وہاں سے جاری کیے تھے اور ہر ایک کے لیے الگ الگ پانی کا جو ہے بندوبست کیا تھا اور یہ حکم ہوا تھا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور زمین کو فساد نہ کرو. پھر دوبارہ خدا فرماتا ہے اس زمانے کو یاد کرو کہ جب تم نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پہ گزارا نہیں کر سکتے, ہمیں ہر قسم کا کھانا چاہیے جس میں سبزی اور پیاز وغیرہ کا ذکر کیا تھا, تو حضرت موسیٰ کو تعجب بھی ہوا تھا کہ اچھے کھانا چھوڑ کر کم تر کھانے پر تم کس طریقے سے راضی ہو جاتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس کفران نعمت کی وجہ سے غضب پر غضب نازل ہوا نازل فرمایا. اور اس طریقے سے وہ اہل ایمان, اسی طریقے سے یہودی نصارہ اور مجوسی جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, عمل صالح کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے عند ربہم اجر ہے اور ان کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہے, ان کے لیے کوئی حزن بھی نہیں ہے. پھر اور ایک واقعہ یاد فرماتا ہے, اے بنی اسرائیل اس زمانے کو بھی یاد کرو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ لیا تھا اور تمہیں طور کے اوپر بلند کیا تھا, اللہ نے جو کچھ دیا ہے اپنی طاقت سے لے لو اور تاکہ اللہ کے پرہیزگار بندے بن سکو, لیکن اس کے باوجود بھی تم نے وہاں وعدہ کرنے کے باوجود یہاں آنے کے بعد وعدہ کی خلاف ورزی کی تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا, اس کی رحمت نہ ہوتی, تم کب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتا. پھر دوبارہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہفتے کے دن کچھ چیزیں تمہیں منع تھی, اس کے باوجود تم نے اس کام کا ارتکاب کیا تھا اور اللہ نے کہا تھا تم بندر ہو جاؤ. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ أَن تَذْبَحُوا, اسی طریقے سے اس زمانے کو یاد کرو کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ گائیں ذبح کرو, تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا اے موسیٰ ہم سے مذاق کر رہے ہیں, تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہل نہیں ہوں. پھر انہوں نے کہا تھا کہ وہ کیسا ہونا چاہیے, تو آپ نے فرمایا تھا, حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک ایسی گائیں ہونی چاہیے کہ جو بہت ضعیف بھی نہ ہو, بوڑھی بھی نہ ہو اور بہت جوان بھی نہ ہو, درمیان میں ہو. پھر انہوں نے کہا تھا کہ اپنے پروردگار سے یہ پوچھے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, پھر خدا نے حضرت موسیٰ سے بتا دیا تھا کہ اس زرد رنگ کا ہونا چاہیے اور دیکھنے والوں کو. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بتائے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے, مطلب مختلف سوالات انہوں نے کیے تھے اور ان سوالات کے جوابات کے بعد آخر میں جا کے انہوں نے بکرے کو ذبح کیا تھا, اور اس کے بعد اسی وجہ سے سورہ کا نام سورہ ورقہ بقرہ جو ہے اس کا نام ہے. میرے خیال میں اس طریقے سے پورا پارا پڑھیں گے تو پھر قائد سورہ کی تلاوت جو ہے رہ جائے گی. میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور آپ سے تاکید کرتا ہوں کہ آپ اس قرآن کے پروگرام کے اندر منظم شرکت کریں, سننے کا بھی فائدہ ہے اور پڑھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے. بہترین قرآن کا سب جب قرآن ہو رہی ہو تو آپ بھی ساتھ میں زمزمہ کریں, آپ بھی ساتھ میں پڑھیں تو آپ کا تلفظ بھی صحیح ہو جائے گا. ماشاءاللہ بہترین قرآن ہے, اللہ سے ہماری دعا ہے انتظام کرنے والے اور قرآن کرنے والے اور سننے والے سب کو اجر عظیم عطا فرما دے انشاءاللہ.